الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز آج سے جو سورت ہم شروع کر رہے ہیں وہ سورت الکہف ہے اور سورہ بنی اسرائیل مکمل ہو گئی اب اس کے بعد انشاءاللہ سورت الکہف کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور سورت الکہف قرآن پاک کی ان سورتوں میں سے ہے جو کہ خود ایک واقعے پر مشتمل ہے لیکن جیسا میں نے پہلے بھی بار بار عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں سوائے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی قصہ تفصیل کے ساتھ نہیں آیا صرف وہ حصہ تفصیل کے ساتھ آتا ہے جو حصہ کسی خاص حکمت کسی خاص حکم کسی خاص عبرت کے اوپر مشتمل ہو اس حصے کو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. یہ سورۃ الکہف بھی کوئی پورا قصہ تفصیل سے قرآن پاک میں بیان نہیں ہوا بلکہ اس سورۃ الکہف میں بھی ایک مخصوص حصہ ذکر ہوگا. اس حصے جو مقصود ہے اللہ رب العزت کا جو واقعات جو عبرتیں جو باتیں بیان کرنا مقصود ہے وہ اللہ رب العزت یہاں اس کو بیان فرمائیں گے. سورت کہف شروع کرنے سے پہلے اس سورت کہف کی جو خصوصیات ہیں جو فضائل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سورت الکہف شروع کریں گے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتوں کو حفظ کر لیا اللہ رب العزت اس انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آخری 10 آیتیں یاد کر لی جائیں تو دجال کے فتنے سے محفوظ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں اور اگر دونوں کر لی جائیں شروع کی آخری کی اور شروع کی 10 اور آخر کی 10 تو نور لانا نور. حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کے سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سر سے قدم سے لے کر سر تک نور ہی نور فرما دیتے ہیں. یعنی وہ انسان کے لیے نور بن جاتا ہے، وہ انسان نور میں غرق ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی انسان پوری سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور کر دیتے ہیں، اور یہ نور اس کے لیے روز قیامت میں روشنی کا باعث ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نور ہے جو نور کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اور بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ جو انسان سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعے کے دن، اور جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک نور فرما دیتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ نور اس کے لیے روشنی کا باعث ہوگا. اور اس جمعے جس جمعے اس نے تلاوت کی اس سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ پورا مہینے کے پورے ہفتے میں جو جو گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں ان تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. اس لیے یعنی دو فضیلتیں ہو گئیں جمعے کی دن کی. ایک فضیلت تو ہو گئی کہ سر سے قدم سے لے کر اس کے آسمان تک نور ہی نور ہوگا، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پورے ہفتے کے لیے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے اس کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. یہ میں وضاحت کے طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ جب بھی کبھی یہ آئے، جب بھی کبھی احادیث میں یہ آتا ہے کہ فلانا عمل کرنے سے یہ ثواب ملتا ہے اور اس کام کو کرنے سے یہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یاد رکھیں اس میں گناہوں کے کفارے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فرائض و واجبات بھی آپ نے چھوڑ دیے تو وہ بھی معاف، کبھی بھی یہ مطلب نہیں. جیسا حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑتے ہیں، مختلف اعضاء کے گناہ جھڑتے ہیں. جیسا یہاں پر آیا کہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہو گیا. روزوں کے بارے میں آتا ہے کہ کسی آدمی نے اگر عاشورے کا روزہ رکھ لیا تو ایک سال کے گناہ معاف ہو گئے. تو یاد رکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، لیکن جو گناہ کبیرہ وہ جو کہ فرائض ہیں، جو کہ واجبات ہیں، جن کی قضائیں لازم ہیں، یا کسی انسان کا کوئی حق مار لیا، کسی کا کوئی حق چھین لیا، کسی کے ذمے میں کوئی حق واجب ہے وہ ادا نہیں کیا، وہ ان چیزوں سے معاف ہونے والا نہیں. شہید کے کتنے فضائل آئے حدیث شریف میں، فرمایا کہ الشہید لم یجد الم القتل کما یجد احدکم الم القرصا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شہید کو موت کی اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تم میں سے کسی انسان کو چوٹی سے کاٹنے کی تکلیف ہوتی، اتنی تکلیف بھی شہید کو نہیں ہوتی. ورنہ شہید موت کی اتنی شدید تکلیف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، وہ فرماتے کہ موت کی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ کانٹے دار جھاڑی کے اندر روئی پھنس گئی ہو اور آپ اس کو کھینچ کر روئی کو نکالیں، جتنی مشکل سے وہ روئی نکلتی ہے اتنی مشکل سے انسان کی جان نکلتی ہے. ایک جگہ پر روایت میں فرمایا کہ یوں فرمایا کہ موت کی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی چھری سے کھال کاٹ کر اتاری جا رہی ہو، ایسی تکلیف موت کی ہوتی ہے. لیکن اس وقت فرمایا کہ شہید کو اپنی جان نکلنے کی اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تم میں سے کسی کو ایک چونٹی سے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے، جس نے اللہ کے راستے میں جان دی ہو، دشمن کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے جان دی ہو. اب دیکھیے، لیکن اس کے بارے میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں لیکن قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہوتا، قرضہ نہیں معاف ہوتا اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے کا حق ہے. اس لیے یاد رکھیں جب بھی یہ فضیلتیں ہم پڑھتے ہیں کہ صاحب ایک سال کے گناہ معاف ہو گئے، ایک ہفتے کے گناہ معاف ہو گئے، اس جمعے سے اس جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ بن گیا، یاد رکھیں جو چیزیں کرنی ہیں فرائض کی، واجبات کی، وہ تو کرنی ہے، وہ نہیں ان چیزوں سے معاف ہوتی. ورنہ تو کوئی آدمی نماز ہی نہ پڑھے، لوگ رمضانوں کے روزے چھوڑ دیں گے، چلو بھائی ایک عاشورے کا روزہ رکھ لیں گے کام بن جائے گا رمضان کے پورے. اب گرمیوں کا رمضان شروع ہو رہا ہے، کون رکھے بھائی اتنی گرمیوں کا رمضان؟ تو یہ نہیں، فرائض و واجبات نہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ جمعے کے دن تلاوت کی بڑی فضیلتیں ہیں. سورہ کہف کی فرمایا کہ انسان کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا جو قیامت کے دن روشنی دے گا, اور پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک کہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف جو انسان پڑھتا ہے اگلے جمعے تک اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے, اور اگر اس اگلے ہفتے تک دجال کے فتنے کا اگر ظہور ہو تو دجال کے فتنے کے لیے وہ کفارہ بھی بنتا ہے. یہ مختلف اس کی وہ ہے فضائل ہیں, اللہ تعالی ہمیں اس کی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے, تفسیر ہے روح المعانی, انہوں نے اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری کھٹی نازل ہوئی ہے. ورنہ صورتیں ہوتی ہیں نا کہ کچھ آیت ابو نازل ہوئی, کچھ بعد میں نازل ہوئی, تھوڑی تھوڑی کر کے آیات نازل ہوتی رہی, لیکن فرمایا کہ سورہ کہف اکٹھی نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب اس کا نزول ہوا ہے 70,000 فرشتے کے ساتھ اللہ تعالی نے اس کو بھیجا تو کتنی عظمت شان ہے اس سورت کی اللہ کے نزدیک. اس سورت کا شان نزول بھی سن لیجئے کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی. شان نزول کی اصطلاح جب بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے قرآن پاک میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعہ کیا پیش آیا تھا جس کی وجہ سے یہ آیات نازل کی گئی. تو شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور یہ مشہور ہوا کہ نبی کریم ایک اللہ کے نبی آئے ہیں اور وہ نبی آخر الزمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو قریش مکہ پریشان ہوئے. جیسا مختلف تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے, انہوں نے بہت جب پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے دو آدمی, ایک کا نام تھا نظر ابن حارث اور دوسرے کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط, ان کو مدینہ کے علماء کے پاس بھیجا جو یہودیوں کے علماء تھے. یہودیوں کے جیسے ہوتے ہیں نا, جس کو کہ ربائی بولتے ہیں, یہ لوگ جو بڑے بڑے علماء تھے, ان کے پاس بھیجا مشرکین مکہ نے, اور یہودیوں کے پاس جا کر بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ آپ لوگ سابقہ توریت کے انجیل کے عالم ہیں, حافظ ہیں, آپ ہمیں اپنی توریت اور انجیل میں دیکھ کر یہ بتلائیے کہ جس آدمی نے اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا واقعی آپ کے ان کتابوں میں وہ علامات پائی جاتی ہیں جو علامات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں؟ اگر وہ علامات پائی جاتی ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں, ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی کوئی اور ہیں. اب یہ حضرات گئے, دو آدمی, نظر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط, نبی کریم جو علماء یہود کے پاس مدینہ طیبہ گئے. اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی. ان علماء نے کہا کہ دیکھو, اس بات کا فیصلہ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے نبی نہیں ہیں, اس وقت ہوگا کہ تم ان سے 3 سوالات کرو. اگر انہوں نے وہ 3 سوالات کے جواب دے دیے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی اللہ کے نبی آخر الزمان ہیں, اور اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جوابات نہ دیے تو تم سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے, یہ ویسے ہی کوئی معاملہ ہے. اور ان کو وہ 3 سوالات بھی بتلا دیے. پہلا سوال انہوں نے یہ سکھلایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو کہ وہ کون سے نوجوان ہیں جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے باہر نکل گئے تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے اور کیوں اپنے شہر سے باہر نکلے تھے. کیونکہ یہ وہ واقعہ وہ ہے جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں لکھا, کسی کو پتا نہیں, اس لیے پہچان ابھی ہو جائے گی کہ وہ کچھ نوجوان تھے اپنے بادشاہ سے ڈر کر شہر سے باہر نکلے تھے, پھر ان پر نیند مسلط ہوئی, تو وہ کون لوگ تھے, کیا قصہ ہے. ایک واقعہ تو یہ تھا. انہوں نے دوسرا سوال یہ سکھلایا کہ اس آدمی کا نام بتلاؤ جس نے پوری دنیا کا سفر کیا, مشرق سے مغرب تک سفر کیا, اس کا نام بتلاؤ. دو سوال کیے انہوں نے, اور تیسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ روح کے متعلق بتلاؤ کہ روح کس کو کہتے ہیں. انسانی روح ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں روح کے بارے میں, قل روح, حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ روح ہیں, تو ان کے یہ کون ہیں؟ یہ تین سوال آج سکھلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ. یہ دونوں قریشی واپس آ گئے مکہ مکرمہ اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی, ہم ایک فیصلہ کن چیز لے کر واپس آئے ہیں, ابھی حق کا حق اور باطل کا باطل سامنے آ جائے. یہ تین سوالات انہوں نے کہا کہ ان علماء یہود نے ہم کو تین سوالات سکھلائے کہ ان نوجوانوں کا قصہ پوچھو جو قدیم زمانے میں تھے, کہ وہ اپنے بادشاہ سے ڈر کر شہر سے باہر چلے گئے تھے کسی وجہ سے, کیا واقعہ ہے. اس آدمی کا نام بتلاؤ کہ جس نے مشرق و مغرب سے سفر کیا, حضرت ذوالقرنین مراد تھی, وہ کون تھے. اور تیسرا وہ کا تیسرا جو ہے کہا کہ روح کے بارے میں پوچھو, روح کون ہے. یہاں ایک بات یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ پوری دنیا پر حکمرانی صرف چار آدمیوں کی رہی ہے. پوری دنیا پر حکمرانی اللہ رب العزت کی طرف سے نظام, دو مسلمان دو غیر مسلمان, مسلمانوں میں ایک نبی اور ایک غیر نبی, نبیوں میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, پوری دنیا پر ان کی حکومت. اور دوسرے حضرت ذوالقرنین, غیر مسلموں کے اندر دو تھے, قارون تھا اور دوسرا بخت نصر تھا. یہ چار آدمیوں کی حکمرانی پوری دنیا کے اوپر رہی, جس میں کوئی مشرق و مغرب میں کوئی علاقہ, کوئی بول, کوئی زمین کا کونا خالی نہیں تھا, ان کی حکمرانی رہی ہے. تو اس میں سے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کا نام بتلاؤ جنہوں نے کہ مشرق و مغرب کا سفر کیا. اس صورت میں ان کا بھی جواب آ رہا ہے اور روح کے بارے میں بھی بات آ رہی ہے. یہ واپس آئے اور واپس آ کر یہ صورتحال انہوں نے پورا قصہ لوگوں کو سنایا. انہوں نے کہا کہ چلو آؤ اب یہ بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ان کے بڑے بڑے سردار قریش کے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور یہ جا کر ان سے تین سوالات کیے. تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا جب ان کو جواب نہیں آتا تھا اور وحی کا انتظار ہوتا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو ابھی ان کا جواب نہیں آتا, میں کل بتاؤں, کل آنا میں. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ کل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کل آنا, تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے کہ کل آنا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں کہ وحی آئے گی, صورتحال پتا چلے گی, کوئی وحی نہ آئی. یہاں تک کہ 15 دن گزر گئے اور کوئی جواب نہ آیا وحی کا, نہ وحی اتری, نہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. یہاں تک کہ اب قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ کوئی نبی برحق نہیں ہے, بلکہ یہ ایسے ہی معاملہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج ہوا اس بات کا, لیکن پتہ نہیں چلا کہ تاخیر کیوں ہو گئی میرے سے, تو وحی کیوں نہیں آ رہی. 15 دن کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ سورہ کہف لے کر نازل ہوئے اور تاخیر کی وجہ بھی بیان فرمائی اور یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھو آئندہ زمانے میں جب کسی کام کرنے کا وعدہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرو. آئندہ زمانے میں جب کوئی کام کرنے کی بات کرو, یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرما رہے ہیں. اور یہ آیت فرمائی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائِنْ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وَلَا تَقُولَنَّ, ترجمہ دیکھیے کہ ہرگز مت کہا کرو یہ بات, تاکید کا صیغہ ہے. وَلَا تَقُولَنَّ, ہرگز مت کہیں آپ ایسی بات جب آپ کا کسی کام کرنے کا کوئی ارادہ ہو کہ اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, کہ میں یہ کام کل کروں گا, إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, مگر اس طرح کہیں کہ یوں کہیں کہ جیسا کہ اللہ نے چاہا. تو جب کبھی کوئی بات یوں کہنی ہو کہ میں یہ بات کل کروں گا, تو ہرگز یوں مت کہا کریں کہ میں یہ بات کل اس طرح کروں گا, مگر ساتھ میں یوں ضرور کہا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں اس طرح کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشاءاللہ کہنا یہ قرآن پاک کا حکم ہے، اور اس کی عادت بھی ہم لوگوں کو ڈالنی چاہیے کہ لفظ انشاءاللہ ہم ضرور کہیں۔ چنانچہ یہ سورہ کہف نازل ہوئی، اس سورہ کہف میں تینوں چیزوں کے جوابات اکٹھے آ گئے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اور سورتیں جو ہیں وہ تو تھوڑی تھوڑی نازل ہوتی ہیں، لیکن سورہ کہف اللہ رب العزت کس طرح نازل فرماتے ہیں؟ یک بارگی پوری سورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ سورہ کہف نازل ہوئی، اور اب یہ سورہ کہف کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اس سورت کا شان نزول تھا، جن مقاصد کی وجہ سے یہ سورہ کہف جو ہے نازل ہوئی۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الحمد للہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی جس اللہ نے کہ انزل علی عبدہ الکتاب اپنے بندے پر کتاب نازل کی، ولم یجعل له عوجا اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ کجی کے معنی ہوتے ہیں کوئی ایسا ٹیڑھا پن، کوئی ایسی خرابی جو کہ اس کتاب کے اندر ہو، کوئی ایسی نہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے یوں فرمایا کہ کجی کا مطلب ہے کہ جو انسان اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ انسان اس کتاب سے آرام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایک بات۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ فصاحت کے خلاف اس میں کوئی لفظ نہیں، بلاغت کے لحاظ کے خلاف اس میں کوئی لفظ نہیں، کوئی حکم کوئی آیت اس کے اندر ایسی نہیں جو مصلحت کے خلاف ہو، اللہ کی حکمت کے خلاف ہو، کوئی چیز اس کتاب کے اندر ایسی نہیں ہے۔ قیمن، یہ کتاب اللہ تعالی نے بالکل راہ راست پر اتاری، درست کتاب اتاری، لینذر بأسا شدیدا، تاکہ اللہ تعالی ڈرائیں اپنے عذاب سے، من لدنہ جو کہ اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب ہے، ویبشر المؤمنین اور خوشخبری دے ایمان لانے والوں کو یہ کتاب، جو لوگ کے اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان اعمال صالحہ والوں کی خوشخبری یہ ہے کہ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان اعمال صالحہ والوں کے لیے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین ان کے لیے اجر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے در حقیقت اللہ تعالی کی طرف سے یہ ڈر کا پیغام بھی ہے کہ عذاب اتر سکتا ہے اللہ کا اگر اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں کی، اور یہ قرآن خوشخبری بھی ہے مومنین کے لیے، ان مومنین کے لیے خوشخبری ہے جو اعمال صالحہ کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، ما کسی نہ فیہ ابدا، ہمیشہ وہ اسی میں رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جنت میں پہنچا دیں گے تو جنت میں پہنچانے کے بعد وہ انسان اپنی ایک جنت میں ہی رہے گا اور کبھی جنت سے باہر نہیں آئے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے ان نیک بندوں کو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوگا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ تعالیٰ ڈر سنا دیتے ہیں اور ڈر سناتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈر سناتے ہیں جو لوگ کہ یوں کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کی بھی اولاد ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ وہ تھا جو یوں کہتا تھا کہ اللہ رب العزت خود صاحب اولاد ہیں اور فرشتے ہی اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ان کو بتاتے ہیں، ہم ان کو ڈراتے ہیں اس بات سے جو اللہ کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کو اس بات کی کوئی خبر نہیں، ولا لآبائہم، اور جو لوگ یہ مشرکین یہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہ ان کے آبا اجداد کو اس کی خبر تھی۔ کبورت کلمتن تخرج من افواہہم، ایک بہت بڑا کلمہ وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، وہ کلمہ وہ ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ صاحب اولاد ہے، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ ان کے کفر کی علامت ہے، یہ ان کے شرک کی علامت ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ لوگ جھوٹی بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے بات اس لیے بیان کی کہ اللہ کے نبی کا امتحان لینے پہنچ رہے تھے نا یہ لوگ، کہ ہم امتحان لیں گے. اور ان کے عقائد یہی تھے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے اولاد بنا رکھی ہے. یہ بات ان کے آبا و اجداد کہا کرتے تھے, یہ نہیں کہتے تھے, آبا و اجداد کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, کہ آپ کو ان لوگوں کی باتوں سے اتنا رنج ہوتا ہے کہ شاید کہ آپ ان کی باتوں سے, غیر مسلموں کی باتوں سے تنگ آ کر آپ افسوس کرنے لگیں, آپ اپنے آپ کو گھونٹ ڈالیں. جس طریقے سے کوئی انسان غم سے اور فکر سے اپنے آپ کو گھلنے لگتا ہے, اس کو کہتے ہیں باقع, کہ شاید ان کافروں کی باتوں سے متاثر ہو کر آپ ایسا اندر اندر گھلنے لگیں اور افسوس کرنے لگیں, پچھتانے لگیں کہ یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں پر اتنا غم نہ کیا کریں, غیر مسلموں کی باتوں پر, ان غیر مسلموں کی باتوں پر اتنا رنج نہ کیا کریں کہ آپ اندر ہی اندر گھلنے لگیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو, جو لوگ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں, کہ ایسی باتیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے نہیں, اور بات نہ ماننے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی چہل پہل, دنیا کی رونقیں, دنیا کی مال و دولت ان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ آپ کے دین کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینا, ہم نے بنایا جو کچھ کے زمین کے اوپر ہے, زینت اللہ, یہ زینت بنائی, زمین کی چیزیں, زمین پر سبزہ ہے, زمین پر چہل پہل ہے, دنیا میں پیدا ہونے والی لا تعداد چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ ہم نے ان کو آزمائش بنایا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, ہم نے ان کو آزمائش کس لیے بنایا؟ تاکہ ہم وہ لوگ دیکھیں کہ دیکھو یہ اچھی چیزیں ہیں دنیا کی, لیکن پھر اللہ کے حکم کو دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ میں اس چیز کو استعمال کروں گا اور اس چیز کو استعمال نہیں کروں گا. قرآن حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی اور ایک کافر کی مثال کو ایک عجیب انداز سے تعبیر فرمایا. فرماتے ہیں کہ دیکھو, مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جانور بندھا ہوا ہے رسی سے, کھونٹے سے بندھا ہوا ہے, وہ بھی چل رہا ہے, پھر رہا ہے, کھا رہا ہے, لیکن وہاں تک کھائے گا جہاں تک اس کی رسی جائے گی. جہاں تک اس کی رسی نہیں جائے گی اس سے آگے وہ نہیں کھا سکتا, نہ اس سے آگے چل سکتا ہے. اور ایک کھلا جانور ہے, آزاد, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, وہ کبھی اس کونے میں ہے, کبھی دوسرے کونے میں ہے, کبھی تیسری جگہ پر ہے, وہ جہاں دل چاہ رہا ہے گھوم رہا ہے. فرما رہے ہیں کہ مومن کی مثال اس رسی سے بندھے ہوئے جانور کسی ہے کہ وہ ایک قانون ضابطے سے بندھا ہوا ہے, وہ آزاد نہیں ہے کہ جہاں دل چاہے چلا جائے, جہاں دل چاہے جا کر کام کر لے, جو دل چاہے کھا لے, جو دل چاہے کما لے, جو دل چاہے استعمال کر لے, ایسی اس کو اجازت نہیں. ہر چیز کی ایک حد بندی ہے, ہر چیز کے اوپر ایک پابندی ہے, ہر چیز کا ایک قاعدہ ضابطہ ہے. یہی دین ہے ان قاعدے ضابطے کو دیکھنا کہ وہ چیز کیا ہے, وہ پابندیاں کیا ہیں, ان پابندیوں کو برداشت کرنا. تکلیف بھی ہوتی ہے, مشقت بھی ہوتی ہے, محنت بھی ہوتی ہے, لیکن بہرحال برداشت کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر, کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے یہ جنت ہے. قید خانہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر رہ کر پابندیاں برداشت کرنی پڑتی, کھلا ٹھلا معاملہ نہیں ہے کہ جو دل چاہا جب دل چاہا کر گزرے, نہیں, کچھ نہ کچھ جھیلنا پڑتا ہے, کوئی نہ کوئی پابندیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو, ہر انسان جب کام کرتا ہے اس کی ایک ڈیوٹی کا اوقات ہوتے ہیں نا. ہم ملازمت پر صبح نکلتے ہیں لوگ باگ, ان کا ایک ٹائم ہے کہ بھائی اتنے بجے سے اتنے بجے تک ملازمت پر جانا ہے. دکان ہے، کاروبار ہے، اس کا بھی ایک ٹائم ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک دکان کھلے گی، اتنے دفتر کھلے گا. لیکن جو ایک مسلمان ہے وہ ہما وقت اپنی ڈیوٹی کے اوپر لگا ہوا ہے. ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آتے تھے، وہ اپنا قصہ سنانے لگے حضرت مفتی صاحب کو، قصہ بڑا سبق آموز ہے. وہ کہنے لگے کہ پرانی بات تھی جبکہ مشرق پاکستان بھی علیحدہ نہیں ہوا تھا، پاکستان کا حصہ تھا. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں ڈھاکہ سے کراچی آ رہا تھا، تو اس زمانے میں پی آئی اے میں شراب سرو کی جاتی تھی میزبانوں کو، غالباً فرسٹ کلاس کے میزبانوں کو دی جاتی ہوگی، مہمانوں کو، دی پیسنجرز کو دی جاتی تھی. تو کہنے لگے کہ میرے پاس فضائی عملہ، وہ کرو میرے پاس وہ لے کر آیا، شراب لے کر آیا، اور اس نے سارے مسافروں کو پیش کی، مجھے بھی پیش کی. تو میں نے کہنے لگے کہ میں نے منع کر دیا ان کو کہ جی میں شراب نہیں پیتا. کبھی ان کا کرو کا شاید کوئی پرسر آ گیا، اس نے آ کر کہا کہ جی سب پی رہے ہیں، آپ کیوں نہیں لے رہے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، جو مجھے آپ شراب دے رہے ہیں میری شراب آپ پائلٹ کو پلا دیں، جو جہاز چلا رہا ہے میری شراب آپ پائلٹ کو پلا دیں، اس کو دے دیں. تو اس عملے نے کہا کہ جی شراب دوران پرواز ہم پائلٹ کو نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں دے سکتے آپ دوران پرواز پائلٹ کو، پھر مجھے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا وہ ڈیوٹی پر ہے، وہ اس پر جہاز اڑا رہا ہے، وہ ڈیوٹی پر ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے اس کو یہ کہا کہ ہر مسلمان ڈیوٹی پر ہوتا ہے، لہٰذا میں بھی ڈیوٹی کے اوپر ہوں. اس نے کہا ہر مسلمان ہم وقت ڈیوٹی پر ہوتا ہے، لہٰذا میں بھی ڈیوٹی کے اوپر ہوں، تو میں بھی نہیں پی سکتا شراب. تو بات یہ ہے کہ ہر مسلمان 24 گھنٹے، عام آدمیوں کی ڈیوٹیاں دن میں شروع ہوئی، شام کو رات کو ختم ہوئی، لیکن ہر مسلمان جو ہے وہ جب سے بالغ ہوا ہے، جب سے شریعت کے احکامات اس کے اوپر لاگو ہونے شروع ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر وہ ڈیوٹی کے اوپر ہی ہے اور ڈیوٹی پر ہی رہتا ہے. سو رہا ہے تو ڈیوٹی پر ہے، اٹھ رہا ہے تو ڈیوٹی پر ہے. اس لیے فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینہ، ہم نے بنائی جو کچھ کی چیزیں زمین کے اوپر ہیں ان کو ہم نے زینت بنایا. لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں، اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون انسان اچھا عمل کرنے والا ہے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم کر دیں گے یا ہم کو کرنا ہے جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کو ہم صاف چٹیل میدان کر دیں گے. صاف چٹیل میدان کا کیا مطلب ہے؟ کہ آج دنیا کی یہ رونقیں ہیں، درخت لگے ہیں، بلڈنگیں کھڑی ہیں، سڑکیں بنی ہیں، پہاڑ ہیں، روشنیاں ہیں، سب کچھ دنیا کی لاتعداد نعمتیں ہر انسان دیکھتا ہے، لیکن جب روز قیامت آئے گی یہ دنیا کی تمام چیزیں صاف ہو جائیں گی. اسی چیز کو قرآن پاک نے ایک اور جگہ بیان فرمایا کہ دنیا کی جتنی رونقیں ہیں جس دن میدان حشر ہوگا بالکل زمین چٹیل ہو جائے گی. دیکھو یہ جب شادی ہوتی ہے نا یا کوئی تقریب ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو کیسے قمقمے لگ رہے ہیں، لائٹنگ ہو رہی ہے، خوبصورت ڈیکوریشن اس کی ہوئی ہوئی ہے، اور کرسیاں لگی ہیں، میزیں لگی ہیں، پردے لگے ہیں، لائٹیں لگ رہی ہیں، پھول لگائے جا رہے ہیں، کھانوں کی ڈشیں لگ رہی ہیں، خوشبوئیں مہک رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، ایک چہل پہل ہے، خوبصورت سما. اگلے دن صبح آؤ آپ اس جگہ کے اوپر کہ کیا منظر نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں بھائی. وہ رات اتنی لائٹیں تھیں، اتنی میز کرسیاں تھیں، اتنی خوشبوئیں تھیں، کیا ہوا؟ پتہ چلے سب اٹھا کے لے گئے ڈیکوریشن والے، سب غائب. بالکل ایسے ہی ہونا ہے، یہ سب کچھ ایسے ہی ہونا ہے روز قیامت میں. یہ خوبصورت بنگلے، یہ خوبصورت عمارتیں، یہ خوبصورت سڑکیں، یہ خوبصورت ڈیولپمنٹ آج ہمیں نظر آتی ہے، یہ پہاڑ، یہ سبزہ، سب کچھ انسان جب اٹھے گا قبر سے، روز قیامت جب ہوگی، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی قبر سے اٹھائیں گے، وہ جس کو کہتے بعث بعد الموت، موت مرنے کے بعد جب انسان دوبارہ قبر سے اٹھے گا، اب دیکھے گا کہ یا اللہ وہ چٹیل، وہ زمین اتنی خوبصورت، وہ تو بالکل ایک چٹیل میدان ہے، کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر. اسی کے پیچھے ہم مرتے تھے، اسی کے پیچھے ہم مارتے تھے، اسی کے پیچھے ہم نے اللہ کو ناراض کیا، وہ تو سب ختم، ایک چٹیل میدان ہے. اب حساب کتاب کا آغاز، سب دنیا ختم، سب دنیا ختم. اسی لیے فرماتے ہیں کہ دنیا اتنا بڑا دھوکہ ہے اتنا بڑا دھوکہ ہے. شیطان یہی تو کہے گا انسان کو جو قرآن کریم میں اس کو فرمایا, شیطان یہی کہے گا کہ بھائی میں نے تو تم کو بہکایا تھا, میرے پاس کوئی دلیل تھوڑی تھی کہ میں جو تمہیں بہکا رہا ہوں کہ ایسا ہوگا, تم کیوں میری بات میں آئے, تم تو اپنے آپ کو کوسو, مجھے کیوں کوس رہے ہو. جب لوگ شیطان کے پاس جائیں گے کہ بھائی تو نے ہمیں بہکا دیا مروا دیا, تو شیطان کہیں گے کہ میرا کیا قصور, رو تو تم اپنے آپ کو, میں تو تم کو بہکاتا تھا, میرا کام ہی بہکانا تھا, یہ تو تمہارے اللہ نے تمہاری کتاب میں بتا دیا تھا میرا کام بہکانا ہے, تو تم کیوں میرے چکر میں آئے. تمہارے اللہ کی جو کتابیں ہیں, تمہارے نبی کی جو باتیں ہیں, وہ نبی کی باتیں, وہ نبی کی اللہ کی کتاب, اس میں تو اللہ تعالی نے دلیل کے ساتھ ایک بات بیان کی تھی, تم نے نہیں مانی, تمہارا قصور. بات تو عقل کی ہے, بات تو دلیل کی ہے, تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن تم سب لوگ میرے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے, میں تمہیں بہکاتا تھا, قصور تو تمہارا ہے, میرا قصور تھوڑی ہے, تم اپنے آپ کو کوسو نہیں, ضرور تم لوگ تو اپنے آپ کو کوسو, مجھے کیوں کہہ رہے ہو. آپ دیکھیے شیطان کی ساری باتیں باطل, شیطان کے سارے نظریات باطل, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, لیکن دنیا ہے کہ مری جا رہی ہے اس کے پیچھے, اس کے ان بہکاووں کے پیچھے, اس کے ان گناہوں کے پیچھے. اور ایک دوسری طرف اللہ, اللہ کے نبی, اللہ کے نبی کے بعد کا پھر ایک سلسلہ حضرات صحابہ اکرام کا, تابعین تبع تابعین, علماء کا, وہ تمہیں ایک بات بتا رہے, تم ان کی بات نہیں مانتے, تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے, تمہارا اپنا رونا ہے. قرآن کریم میں اسی عنوان کو جا بجا اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو شیطان کے پاس کوئی دلیل نہیں, باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں, باطل کی جتنی دلیلیں ہیں بالکل پتلی ہلکی ایسی دلیل ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں. ہم قرآن تمہیں دے رہے ہیں, حدیث تمہیں دے رہے ہیں, ہم دلیل سے تم کو بتلاتے ہیں کہ یہ بات ہوگی, تم ہماری بات نہیں مانتے, تو رونا تمہارا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا, ہم روز قیامت میں اس زمین کو بالکل ایک صاف میدان کر دیں گے. اس زمین, جس زمین کے اوپر آج ہم اور آپ بستے ہیں, ہم اور آپ رہتے ہیں, اور اسی زمین کے اوپر رہتے ہوئے ہم اللہ کی پتہ نہیں کتنی لا تعداد نافرمانیوں کو دعوت دیتے ہیں. اب یہاں تو تک تو تھی تمہید, ان مشرکانہ عقائد کی تردید تھی جو مشرک آئے تھے, اب یہاں سے اللہ رب العزت واقعہ شروع فرماتے ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کہ بے شک کیا تم گمان کرتے ہو کہ بے شک جو اصحاب کہف ہیں اور اصحاب رقیم, کانوا من آیاتنا عجبا, یہ ہماری عجیب و غریب ایک نشانی, اس اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے, میں واقعے کا تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دوں آپ کے سامنے, پھر اس واقعے کو قرآن کریم کی ان آیات کے اوپر ہم فٹ کرتے چلے جائیں گے. سب واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بادشاہ تھا, یہ واقعہ مختلف مفسرین نے لکھا ہے, قرآن کریم کا واقعہ تو سبھی حضرات نے اس پر بحث فرمائی, اور جو چیزیں واضح احادیث سے ہوئیں ان کو تفصیل سے ذکر بھی کیا, اور جو چیزیں احادیث سے واضح نہیں ہوئیں تو ان میں تاریخی روایات سے مدد لی گئی. یہ واقعہ پیش آیا کہ چند ایک بادشاہ تھا, چونکہ پوری دنیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ, اس کو فطرت کا زمانہ بولتے ہیں, فاتاراتا فطرت کا زمانہ, فطرت کے معنی آتے ہیں ایسا زمانہ جس کے اندر اللہ کا کوئی نبی نہیں آیا, کوئی آسمانی تعلیم نہیں تھی, اور اگر تھی تو وہ اتنی تحریف کا شکار ہو گئی تھی کہ اس کا سچ اور باطل ہونے کا پتہ نہیں چلتا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ یہ کئی سو سال، 600-650 سال کا زمانہ، یہ فطرت کا زمانہ گزرا. اس میں چونکہ پوری دنیا بت پرستی کا شکار تھی، ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی، تو وہاں پر ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ نے یہ کام کرتا تھا کہ وہاں پر ایک میلہ لگاتا تھا، اور وہ میلہ جو لگاتا تھا اس میلے کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ سارے شہر سے اپنے باہر نکلتے، اور باہر نکلنے کے بعد اس میلے میں سارے لوگ جمع ہوتے، اور وہاں پر جمع ہو کر اپنے بتوں کی پوجا کرتے، کھیلتے کودتے، بتوں کی پوجا پاٹ، یہ سارے کام وہاں وہ کرتے تھے. تو جب وہاں باہر نکلے تو ہر سال کا یہ معمول تھا، تو ایک مرتبہ باہر نکلے تو ایک نوجوان تھا، اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ جو کام ہم لوگ یہ کر رہے ہیں یہ کام غلط کام ہے، کہ ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اگر ہمیں ان کی پوجا کرنی ہی ہے تو ان بتوں کی پوجا کیوں کریں، اس کے خالق کی پوجا کریں جس نے ان کو پیدا کیا، اس کی کیوں کریں پوجا اس بت کی. یہ دل میں اس کے خیال پیدا ہوا. اس خیال کے تحت وہ نوجوان اپنے اس میلے میں سے نکلا، اور میلے میں سے نکل کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا. میلے میں سے نکلا اور ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا. پھر دوسرا نوجوان آیا، اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خیال پیدا کیا، اور خیال پیدا کیا، وہ بھی اس میلے میں سے نکلا، اور میلے میں سے نکلنے کے بعد وہ بھی ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا. اور تیسرا آیا، وہ تیسرا بھی ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا. جب دلوں میں سب کے کوئی بات ہوتی ہے تو لکھا ہے کتابوں کے اندر، جب اللہ رب العزت کو کوئی کام کرنا مقصود ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس باتوں کا القاء انسان کے قلوب میں کرتے ہیں. انسان کے قلوب میں ہوتا ہے، پھر ان قلوب میں جو بات ہوتی ہے، دلوں میں بات ہوتی ہے، وہ باتیں پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے جسموں پر ظاہر کرتے ہیں. اس خیالات کے لوگ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ جمع فرما دیتے ہیں اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے. کوئی کسی خطے کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھو کہ جب کوئی کام ہوتا ہے دنیا جہاں کے لوگ ایک جگہ پر آ کے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رابطے ہو جاتے ہیں آپس میں. تو یہاں پر بھی یہ ہوا کہ یہ کئی نوجوان تھے، یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، اور اب کسی کو خبر نہیں کہ وہ درخت کے نیچے آ کر یہ کیوں بیٹھا اور دوسرا کیوں بیٹھا ہوا. اب ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے بھی ڈر لگے ان کو کہ ہم اس سے پوچھیں گے بھائی تم درخت کے نیچے کیوں آ کر بیٹھ گئے. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بھائی تم میلے سے کیوں ہٹے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسرے سے پوچھا بھائی تم کیوں درخت کے نیچے آ کر بیٹھے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسرے سے پوچھا بھائی تم کیوں بیٹھے، تو ایک نوجوان نے دل کڑا کر کے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے قوم کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ ناجائز میرے نزدیک غلط کام ہے. ہم لوگوں کو اگر کرنی ہے پوجا اور عبادت تو پھر ہم ان بتوں کی کیوں کریں، ان بتوں کے خالق کی پوجا کریں، ان کی کیوں کریں. اس نے دل میں آئی اس کے بعد، اور اس کے دل میں جب یہ بات آئی تو اس نے ہمت کر کے یہ بات لوگوں کو بتا دی. دوسرے نے کہا کہ بھائی بالکل صحیح کیا، میں تمہاری بات کی تائید کرتا ہوں. دوسرے نے بھی اس کے ہاں میں ہاں ملائی. تیسرے نے ملائی. سارے اسی خیال کے جمع اللہ تعالیٰ نے درخت کے نیچے کر دیے. اب انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک جگہ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد اب انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک چھوٹی سی اپنی جگہ بنا لی، وہی جمع ہوتے اور اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کو پکارتے، اللہ کی حمد کرتے، اس سے استغفار کرتے. جو ان کے دل میں آتا عبادت کا کوئی طریقہ تھا تو نہیں ان کے سامنے کے کیا طریقہ ہوگا، تو جو دل میں آیا انہوں نے کیا. اس کی اطلاع کسی طریقے سے اس زمانے کے بادشاہ کو پہنچ گئی، اور اس بادشاہ کو کسی نے جا کر بتلا دیا کہ یہ کچھ لوگ ہیں اور یہ لوگ اس طریقے کی یہ باتیں کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ تمہارے نظام سے، تمہارے بتوں سے جن کو کہ تم اپنا خالق کہتے ہو، ان بتوں سے بیزار ہو کر یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. بادشاہ نے ان کو بلایا، اور ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو میں تم کو تم کیوں الگ عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے اپنے دل میں جو بات تھی بالکل بغیر ڈرے انہوں نے بادشاہ کے سامنے بات بتائی. بادشاہ نے کہا کہ دیکھو چونکہ تم نوجوان ہو، تمہارے جسم کے اوپر بہترین لباس ہے، اس لیے میں تم کو چند دنوں کی مہلت دیتا ہوں کہ چند دن تک تم لوگ غور کرو اور دوبارہ اس ہمارے دین کی طرف آ جاؤ جس دین پر ہم ہیں. اگر تم نے اس کے بعد بھی اس دین کو قبول نہیں کیا تو پھر تم کو ہم قتل کر دیں، لیکن ہم تمہیں نوجوان ہونے کی وجہ سے سوچنے کا موقع دیتے ہیں. یہ لوگ نکلے اور جا کر ایک غار کے اندر مقیم ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ بادشاہ تو ہمیں قتل کر دے گا، مارے گا، چھوڑے گا نہیں، اور ایک غار کے اندر جا کر مقیم ہو گئے. وہاں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک نیند طاری کر دی. چنانچہ یہ واقعہ قرآن کریم میں آ رہا ہے کہ ایسی نیند طاری کی کہ 309 سال تک پڑے سوتے رہے. کتنے؟ 309 سال، جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، 309 سال تک سوتے رہے. اور جب سو کر بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم کتنی دیر سوئے. ایک نے کہا کہ آدھا دن سوئے، ایک نے کہا کہ نہیں ایک دن سے کچھ زیادہ سوئے اور بہت دیر ہو گئی ہمیں سو سوتے سوتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے بیدار کیا، اور نیند سے بیدار کر کے پھر یہ باہر آئے. تو اب اندازہ کیجئے کہ 309 سال میں کیا انقلاب برپا ہو جاتا ہے انسان کی. تو باہر آئے تو ہر چیز ان کو بدلی ہوئی نظر آئی. پھر پورا واقعہ کا قرآن کریم میں آگے آ رہا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ اذ اول فتیت الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنکا. اچھا، یہ میں ایک آیت کی طرح پہلے مطلب عرض کر دوں کہ دو لفظ آئے ہیں کہ ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ یہ اصحاب کہف مختلف اقوال ہیں. یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ شاید بعد میں آپ کے نظر سے کوئی کتاب اگر گزرے، کوئی تفسیر گزرے، تو چونکہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان کی بیداری ہوئی ہے اصحاب کہف کی 309 سال کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 25 سال پہلے یہ بیدار ہوئے تھے. 25 سال پہلے یہ بیدار ہوئے، اور 25 سال پہلے بیدار ہونے کے بعد جب یہ بیدار ہوئے تو یہ پکڑے اس طریقے سے گئے اصحاب کہف کہ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی بڑی بھوک لگ رہی ہے، باہر سے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ جا کر کھانا لے کر آؤ. وہ ساتھی اپنا گیا، ان سے پیسے ویسے جو ان کے پاس تھے لے کر اب جو بازار گیا پیسے لے کر، تو بازار والے حیران، اس کو بھی دنیا بدلی بھی نظر آ رہی ہے. اس کو جو دکاندار کو پیسے دیے، دکاندار اس پیسے کو لے کر دیکھتا رہا، اس نے لوگوں کو اطلاع کی، لوگوں نے اس کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پہنچا دیا کہ بھائی یہ تو یہ وہ سکہ لے کر آیا جو تو پتہ نہیں کتنی صدیوں پرانا ہے، 309 سال پرانا سکہ اس نے بادشاہ کے سامنے پہنچا دیا. اب یہ بھی حیران بیچارہ جو غار سے باہر آئے تھے صحابہ کہا کہ مجھے بادشاہ کے سامنے کیوں لے جایا جا رہا ہے. بادشاہ مسلمان تھا، تو بادشاہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، پہلا والا اس بادشاہ غیر مسلم تھا. تو اس بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ تو کچھ عجیب ہی قصہ معلوم ہو رہا ہے. ان سب لوگوں کو بلایا، انہوں نے وہ سارا قصہ سنایا کہ جی ہمارے ساتھ کیا واقعہ ہوا، کس طرح ہم گئے. ان کو وہاں پتا چلا کہ اس بات کو تو ایک زمانہ عرض طویل گزر چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم واپس جاتے ہیں. واپس گئے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اور یہ سارے اکٹھے آنے واحد میں مر گئے. اس کی بہت ساری جزیات ہیں، انشاءاللہ میں اپنے وقت پر عرض کرتا رہوں گا. بس یہاں پہ چونکہ یہ آیت آئی ہے قرآن پاک کی کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ بے شک اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ تھے ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے. یعنی یہ جو تھے اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، یہ عجیب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. شاید ایسی مثال بھی نہ ملتی ہو کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنے طویل عرصے کے لیے سلا دیا ہو. ایک دن کوئی سو جائے گا، دو دن سو جائے گا، لیکن 309 سال سوتا رہے، یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہاں جو بیان فرمایا کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کون تھے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں مختلف روایات ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، میں بتاتا چلا جاؤں گا. آپ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ کل آپ حضرات کے سامنے کوئی کتاب آئے، کوئی بات آئے، تو آپ یہ سمجھیے گا کہ اس چیز کے لیے مختلف تاریخی حوالوں سے مواد لیا گیا. اور تاریخی حوالوں سے مواد اس لیے لیا گیا کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں تشریف فرماتے ہیں جہاں کسی بات کا سمجھنا موقوف ہو، دین اور ایمان کا کوئی حصہ ہو. کوئی مسئلہ ہو وہاں بیان فرماتے ہیں. جہاں یہ بیان کرنا ہو کہ علاقہ کون سا تھا اس کے لیے کوئی حدیث بعض اوقات نہیں ہوتی. جہاں یہ بیان کرنا مقصود ہو تو ہو کہ در حقیقت اس کا کہ یہ کون تھے کہاں سے آئے اس کے لیے عموماً حدیث شریف میں اس کی وضاحتیں نہیں ملتی, اس کے لیے تاریخ روایت آتی ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ اصحاب کہف وہ لوگ تھے کہ ایک واقعہ آتا ہے کتابوں کے اندر روایات کے اندر کہ تین آدمی تھے غار کے اندر بند ہو گئے تھے, وہ اندر غار میں گھسے تھے تو پیچھے سے کوئی اوپر سے کوئی اور چٹان گزری, اس چٹان نے ان کے غار کا منہ بند کر دیا. پھر وہ آگے واقعہ آتا ہے تو امام بخاری رحمتہ اللہ نے بھی حدیث شریف کے اندر اس کتاب کو واقعے کو لکھا. پھر تینوں نے کہا کہ بھائی ہم میں سے ہر آدمی اپنی کوئی نہ کوئی نیکی ذکر کرے تو وہ پتھر ہٹ جائے گا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تھے اصحاب کہف, بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اصحاب کہف تو وہ تھے جن کا واقعہ ہم نے پڑھا جو 309 سال تک سوتے رہے, یہ لوگ اصحاب رقیم تھے. اصل میں کہف کہتے ہیں غار کو, اور رقیم کہا جاتا ہے وہ جو ایک جو ہے وہ مختلف غار سے جو بڑا دہانہ جس کا ہوتا ہے جو اندر سے کشادہ ہوتا ہے اس کو رقیم بولتے ہیں, اور جس کا دہانہ اور منہ اندر سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو کہف بولتے ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ اس کی کوئی تعیین نہیں کی جا سکتی بلکہ رقیم اور کہف ایک ہی معنی میں, رقیم بھی وہی غار کو کہتے ہیں کہف بھی ایک ہی غار کو کہتے ہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ جہاں پر یہ اصحاب کہف پہلے جا کر بیٹھے تھے وہ رقیم کہتے تھے اس جگہ کو, اور جہاں پر کہ اصحاب کہف جا کر غار میں جا کر لیٹے تھے وہ جگہ کہف تھی, یہ تیسرا قول ہے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ رقیم رقم سے نکلا ہے جس کے معنی لکھنے کے آتے ہیں کہ بادشاہ نے ان کے نام غار کے اوپر لکھ کر لٹکا دیے تھے اصحاب کہف کے, اس لیے ان کو اصحاب رقیم بولتے ہیں کہ ان کے نام لکھ کر غار پر لٹکا دیے گئے تھے, اور اصحاب کہف وہ تھے جو کہ اندر جا کر غار کے اندر جا کر سو گئے تھے. یہ مختلف واقعات یا مختلف باتیں اس کے بارے میں آئی ہیں. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کے مفہوم کا سمجھنا ان باتوں کے سمجھنے کے اوپر موقوف نہیں ہے, اس لیے کوئی بات اصحاب کہف کتنے تھے, یہ اصحاب کہف کہاں سے آئے, اور وہ غار اب ہے کہاں پر, وہ غار اب ہے کہاں پر, اس کے بارے میں بھی تین مختلف مشہور تاریخی روایات ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اب وہ غار کہاں پر ہے. لیکن بہرحال قرآن پاک کا سمجھنا ان باتوں پر موقوف نہیں, اس کے اندر مختلف اقوال. اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اذ اول فتية الى الكهف, جب وہ نوجوان یا کچھ نوجوان غار کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم کو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما دیجئے, اور وحی لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے کام کو درست فرما دیجئے, درست کر دیجئے اللہ ہمارے کام. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ دعا کی انہوں نے سب نے مل کر کہ یا اللہ ہمارے کام کو درست کر دے, مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی قوم میں اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے بغاوت کی تھی اور بادشاہ کے دین کو چھوڑا تھا, تو انہوں نے یہ دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ ہم کو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما, اور ہمارے جو کام ہیں کہ ہم نے شرک کے خلاف ہم نے بات اٹھائی ہے اور شرک سے ہم نے توبہ کی ہے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ہم نے پکارا ہے, اس میں ہمارے کام کو آپ ٹھیک فرما دیجیے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, ہم نے ان کے کانوں پر ہم نے جو کہف میں یعنی غار میں کئی سال تک کے لیے ان کے کان تھپک دیے. ترجمہ یوں آتا ہے کہ جیسا بچے کو آپ تھپک تھپک کر سلاتے ہو اسی طریقے سے ہم نے ان کو سلا دیا. ثم بعثناہم لنعلم ای الحسبین احصى لما لبثوا امدا, پھر ہم نے ان کو اٹھایا. ثم بعثناہم, پھر ہم نے ان اصحاب کہف کو اٹھایا. پھر اصحاب کہف کو جب اٹھایا تو ان میں دو گروہ ہو گئے, انہوں نے آپس میں باتیں شروع کی کہ بھئی ہم کتنی دیر سوتے رہے. ایک نے کہا کہ بھئی آدھا دن ہی سوئے, اس سے زیادہ نہیں سوئے ہم. دوسرے نے کہا نہیں ایک دن ایک رات سے زیادہ سوئے ہم. ان کو تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے اوپر نیند کتنے عرصے رہی ہے. تو اس کو قرآن کریم نے یوں فرمایا کہ ثم بعثناہم, پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان لیں ای الحزبین, کہ دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت زیادہ صحیح اس نے اپنی مدت بیان کی ہے ٹھہرنے کی، جس نے کہا تھا کہ ایک دن سے زیادہ سوتے رہے تو اس کے بعد ٹھیک تھی، تو واقعتاً ایک دن سے زیادہ ہی سوئے، 309 سال سوئے. یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس کے بارے میں مختلف کتب میں مختلف توجیحات لکھی ہیں، لیکن جو زیادہ راج توجیح ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اسلام کا ایک بڑا بنیادی عقیدہ ہے جو قرآن پاک نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، اور غیر مسلم ہمیشہ اس بات کا انکار کرتے رہے. وہ یہ ہے کہ باس بعد الموت، کہ انسان مرے گا، مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، قبر میں جانے کے بعد اللہ رب العزت اس کو دوبارہ زندہ اٹھائیں گے. یہ ایک بالکل متعین ایک عقیدہ ہے، اور جو آدمی اس عقیدے کا قائل نہیں وہ مسلمان نہیں. متعین ایک عقیدہ ہے، قرآن پاک نے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس عقیدے کو بیان کیا، اور مشرکین بار 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 آ کر یہ پوچھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے تھے کہ بھئی جس اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ اللہ تمہیں دوسری دفعہ بھی پیدا کر دے گا، اس کے لیے کیا مشکل بات، پریشان ہونے کی کیا بات. یہ باس بعد الموت کا ایک عقیدہ ہے، اور کافر لوگ اس کو مانتے نہیں تھے. یہ جو آج ہمارے ہاں ہندو جو یہ کام کرتے ہیں نا کہ اپنے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو وہ آگ سے جلاتے ہیں اس کی لاش کو، اور آگ سے جلانے کے بعد پھر اس کو ادھر ادھر بکھیرتے ہیں. اس کے پس پردہ ایک عقیدہ ان کا یہ بھی ہوتا ہے تاکہ ہماری لاش اتنی بکھر جائے کہ دوبارہ اٹھائے جانے کا قابل ہی نہ ہو. اب ان کو کیا پتا کہ بھائی اللہ رب وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ کیسی ہے کہ وہ انسان جس کا پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا اس نے اس کو وجود بخش دیا، تو دوبارہ اس کے لیے جمع کرنے کی کیا بات. اس مضمون کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف عنوانوں سے ذکر فرمایا. تو اس زمانے کے اندر بھی یہ بحث بڑی گرم تھی کہ دیکھو باز بعد الموت ہے اور باز بعد الموت نہیں ہو سکتی، انسان دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا مرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو 309 سال تک سنانے کے بعد جب اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، تو یہ جواب تھا ان کے اس عقیدوں کا بالکل آنکھوں سے مشاہدہ کر کے کہ دیکھو یہ 309 سال پرانے سکے ہیں ان کے پاس، ان کو دیکھو، ان کے چہرے دیکھو، ان کے نام سنو، ان کا لباس دیکھو، ان کے پاس برتن دیکھو، یہ سب چیزیں صدیوں پرانی ہیں، آخر یہ 3 صدیوں پہلے کے لوگ آج کیسے زندہ ہو کر آ گئے؟ تو پتا چلا کہ سوتے رہے. یہاں اس عقیدے کی تردید اللہ رب العزت نے فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اتنی لمبی نیند سلا سکتا ہے اور پھر وہ انسان دوبارہ اٹھ سکتا ہے، نہ اس کا ہاتھ گلا نہ اس کا جسم گلا، وہ اسی کی اسی طرح انسان ہے، تو وہ اللہ تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ یہ جواب در حقیقت اس عقیدے کا تھا. چنانچہ یہی ہوا، ان کے جب حالات کو سنا لوگوں نے، ان کے جب واقعات کو سنا، عجیب و غریب واقعہ سنا کہ اتنے 100 سال سوتے رہے، اٹھے اور وہی انسان ہیں، تو لوگوں کے اس عقیدے کی تردید ہو گئی. اور آئندہ آنے والے تمام قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ایک درس ہو گیا جو عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے کر دکھلا دیا. یہ معجزات ہوتے ہی اسی لیے، معجزات یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کے لیے الگ معجزہ آئے گا، معجزہ تو ایک ہی مرتبہ آتا ہے. ایسے ایسے معجزات ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ دیکھیے نا شق قمر کا واقعہ ہوا، شق قمر کا واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دی. بتلانے کا مقصد کیا تھا کہ دنیا کی یہ چیزیں، یہ آج مادی فلسفے کا بھی توڑ ہو گیا کہ صاحب دنیا کی چیزیں خود بخود وجود میں آ گئیں. خود بخود کیسے وجود میں آ گئیں؟ جس خالق نے چاند کو بنایا اس خالق نے اپنے محبوب کے ہاتھوں سے اس کو 2 ٹکڑے بھی کروا دیے. چلو جی آج یہ بھی صحیح، وہ ایک واقعہ ہے اور حقیقت ہے. میرے پاس مختلف ذریعوں سے وہ چیز پہنچی ہے. جرمنی میں ایک صاحب تھے، کوئی گورا تھا، کرسچین. اس نے قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا ترجمے کے ساتھ. پڑھتے پڑھتے جب سورہ قمر پہ پہنچا اور شق قمر کا واقعہ آیا، معجزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو اس نے قرآن کریم بند کر دی. اس نے کہا بس بہت ہو گئی، بس اب نہیں ہو سکتا میں پڑھ سکتا اس کتاب کو. اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند کہاں نیچے سے ایک آدمی کھڑا ہو کے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں. یہ سب غلط ہے. میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اور غلط ہے. اس نے قرآن شریف کو بند کر کے رکھا اور بڑے نازب الفاظ بھی کہے اس نے قرآن پاک کے بارے میں. جو کہتے ہیں غیر مسلم کہتے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کو جب بند کر کے رکھ دیا ایک عرصہ گزر گیا, پھر کہیں ایک ٹیم یورپینز کی یا امریکنز کی کوئی ٹیم گئی جو کہ چاند پر گئی, اس نے وہاں سے اپنی ایک رپورٹ بھیجی اور اس کی تصویریں بھیجی. وہ تصویریں بھی میرے پاس ہیں اس کے اندر چاند کی جو انہوں نے کھینچ کر ای میل پر بھیجی ہیں, کہ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ ایک دراڑ ہے چاند کے اندر. چاند کے اندر ایک دراڑ ہے اور بتایا انہوں نے کہ ہمارا اندازہ اور تخمینہ یہ ہے کہ یہ اتنے سو سال پرانی دراڑ ہے. اس پر انہوں نے رپورٹ یہ لکھی کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی وقت چاند دو ٹکڑے ہوا تھا, دو ٹکڑے ہو کر یہ جڑا ہے, تو یہ دراڑ آج اس کے اب تک موجود ہے چاند کے اندر, اور وہ اچھی خاصی دراڑ نظر آ رہی ہے. اب حقیقت میں کتنی ہے بہرحال تصویر میں تو اچھی موٹی سی نظر آتی ہے. تو یہ انہوں نے رپورٹ اپنی لکھی. اب وہ رپورٹ لکھ کر انہوں نے جب وہ شائع ہوئی رپورٹ تو ساری دنیا میں پھیلی. وہ ہوتے ہوتے اس آدمی کے ہاتھ میں بھی پہنچ گئی جس نے قرآن پاک کو بڑے غلط انداز میں بند کر کے رکھ دیا تھا. اس نے جب وہ رپورٹ کو پڑھا کہ یہ رپورٹ کہتے ہیں ماہرین تو مسلمانوں کی, اس نے کہا میں نے اسی بات کے اوپر تو ناراضگی کا اظہار کیا تھا, لیکن آج ہماری سائنسی تحقیق یہ بتلاتی ہے کہ یہ ہوا تھا, تو اس کا مطلب کہ کتاب کی کتاب برحق ہے مسلمانوں کی. ایک اور وجہ بھی ہے شق قمر کی. دیکھو اللہ کی ایک ایک چیز میں کتنی حکمتیں ہوتی ہیں انسان کو پتہ نہیں ہوتا, واللہ اعلم. ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جس زمانے میں شق قمر کا واقعہ ہوا اور اس سے پہلے کا جتنا زمانہ تھا, یہ جو نجومی ہوتے تھے نا نجومی, یہ نجومیوں کے حساب کتاب زائچے پیمانے اندازے اتنے صحیح ہوتے تھے کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کے فیصلوں میں اور نجومے کے فیصلوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. نجومی نے یہ کہا کہ یہ ہوگا تو ہوگا, نجومی نے کہا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اب آپ جب لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, وہ چاہے گا تو ہوگا وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا, لوگ مانتے نہیں تھے کہ وہ تو یہ تو نجومی بھی تو یہی کہتا, کاہن بھی تو یہی کہتے ہیں. ان کے سارے زائچے چاند سے چلتے تھے, چاند سے حساب کتاب لگا کر زائچے ان کے اپنے بنتے تھے نجومیوں کے, اور اس زائچوں کی بنیاد کے اوپر یہ اپنے حساب کتاب کو جوڑتے تھے. جب چاند کا ٹکڑا ہوا ٹکڑے ہوئے اور چاند دوبارہ جڑا, ان کے زائچے بگڑ گئے حساب کتاب, کیونکہ اب فرق آ گیا نا, بال برابر بھی فرق آیا, وہ کتنا فرق اللہ کو خبر ہے. وہ جو فرق آیا اس سے ان کے زائچے بگڑ گئے. اب جب یہ بتاتے کہ صاحب یہ ہوا, وہ ہوتا ہی نہیں تھا کیونکہ زائچے بگڑ گئے ان کے. اور یہی اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بھائی ایک انسان کا اعتماد در حقیقت اللہ رب العزت کے اوپر ایسا قائم ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ان کی نگاہ کسی اور پر نہ جائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کتنے اونچے درجے کے جلیل القدر صحابی اور ایسے ماہر صحابی جنگ کے جہاد کے, پہلے جنگیں لڑتے تھے کافروں کے ساتھ, مسلمانوں کے جہاد لڑنا شروع ہوا, کہ دنیا سمجھتی تھی کہ حضرت خالد اگر ہمارے ساتھ ہیں تو بس اب خالد ہیں, ان سے بڑا تو کوئی آدمی نہیں جہاد کے اندر. باقی اللہ رب العزت نے زبردست ان کو فراست جہاد کی عطا فرمائی تھی, جنگ کی عطا فرمائی تھی. جس وقت غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ اسلام لانے کے بعد اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جس پہاڑی درے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمیوں کو معمور فرمایا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہاں سے مت ہٹنا, میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ یہ درہ ہے, اگر ہم نے شکست کھائی تو یہاں سے پلٹ کر میں حملہ کروں گا. کہتے ہیں انہوں نے پہلے سے اپنی نظر میں رکھا ہوا تھا, اتنے ماہر تھے. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست دیکھیے, آپ نے وہاں پہلے سے 50 آدمیوں کی ٹیم مقرر فرما دی تھی اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ یہاں سے مت ہٹنا جب تک میں حکم نہ دوں. یہی ہوا کہ حضرت خالد کو جب ان کو شکست ہوئی ہے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ بعد میں بیان فرماتے کہ میں نے پلٹ کر حملہ کیا یہاں سے, اور پھر ہمیں مسلمان شکست کھا گئے اور کفار کو فتح ہو گئی بعد میں. حضرت خالد رضی اللہ عنہ پھر شام کی جنگوں میں لگ گئے. تو یہ مشہور ہو گیا تھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جس جنگ میں خالد ہیں اس جنگ میں فتح ہے.
جس جنگ میں کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس جنگ میں فتح. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ کہاں برداشت کہ اللہ کے اوپر سے نظر ہٹ جائے کسی کی. انہوں نے فوراً پیغام کہلوا بھیجا کہ خالد سے کہیں کہ مدینہ واپس آئے. اب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا نکل کر آنے سے ایک زبردست چہمی گوئیوں کا ایک سیلاب برپا ہو گیا کہ خالد جیسا مشہور جنرل واپس جا رہا ہے رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس وقت حضرت خالد بن ولید خیر پہنچے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی ملاقات میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہا, یا خالد انک علی العزیز انک عندی لکریم. اے خالد تم میرے نزدیک اسی طرح باعزت اور عزیز ہو اور تم میرے لیے اسی طرح کریم ہو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم کو عزیز رکھتا تھا, لیکن میں نے تم کو آج اس لیے مدینہ طیبہ طلب کیا کہ لوگوں کی نگاہیں اللہ سے ہٹ کر تمہاری طرف اٹھ رہی تھیں, کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ فتح دلوانے والے خالد ہیں, حالانکہ فتح دلوانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اور اعلان بھی کیا کہ انی لم اعزل عن خالد عن سخطۃ ولا خیانہ, انی لم اعزل خالد عن سخطۃ ولا خیانہ. فرمایا کہ میں نے خالد کو کسی ناراضگی اور کسی خیانت کی بنیاد پہ, لوگوں نے یہ چہمی گوئیاں کر دی تھی کہ حضرت خالد نے نعوذ باللہ کوئی مالی کوئی بے ضابطگی سرزد ہو گئی, تو انہوں نے فوراً اعلان کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ انی لم اعزل خالدا عن سخطۃ ولا خیانت, کہ میں نے خالد کو کسی ناراضگی کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا, میں نے حضرت خالد کو اس لیے معزول کیا کہ لوگوں کی نگاہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف مرتکز ہوں, اللہ سے نہ ہٹے. اور پھر یہ بھی کہا کہ خالد آج کے بعد سے, یہ آج آخری بات تھی جو میری طرف سے ناگوار بات آپ کو پہنچی کہ میں نے آپ کو جہاد سے واپس بلا لیا, لیکن آج کے بعد سے میں کوئی ناگوار بات آپ کو میری طرف سے سننے کو نہیں ملے گی. اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اتنا اکرام فرماتے تھے کہ اپنی اولاد کو نصیحت کی, بڑے روتے تھے بستر کے اوپر اور فرماتے تھے کہ میں نے اتنی جنگیں لڑی اتنے جہاد کیے کہ میرے جسم کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے جس کے اوپر زخم کا نشان نہ ہو, لیکن آج میری موت جو ہے وہ بستر پر آ رہی ہے, میدان جہاد پر نہیں آ رہی. اپنی اولاد کو نصیحت فرما کر گئے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہ اپنی میراث کا فیصلہ اور اپنے فیصلے حضرت عمر سے کروانا. تو ان حضرات کا معاملہ یہ تھا کہ نظر کبھی اللہ وحدہ لا شریک سے ہٹنے نہیں دیتے تھے. آج بھی حضرت خالد بن ولید کی تلوار ترکی کے توپ کاپے کا جو میوزیم ہے اس میں بھی حضرت خالد کی تلوار ہے. تلوار تو بڑی پتلی سی ہے, چھوٹی سی. پچھلے سال میرا ترکی جانا ہوا تو وہاں زیارت بھی کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار کی, تو تلوار تو اتنی پتلی سی ہے لیکن کارنامے اتنے بڑے ہیں کہ عظیم الشان کارنامے آپ دیکھیے. تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین, اچھا ثم بعثناہم, پھر ہم نے ان کو بھیجا, پھر ثم بعثناہم, پھر ہم نے ان کو اٹھایا, لنعلم, تاکہ ہم جان لیں, ای الحزبین بھی احصا, کہ کون سی جماعت نے صحیح مقدار بیان کی اپنے سونے کی, لما لبسوا امدا, جتنی دیر تک کہ وہ غار میں ٹھہرے رہے. انشاءاللہ بقیہ اب آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ اس کو کریں گے, وقت بھی پورا ہو رہا ہے. اچھا یہ ایک میں بات وضاحت کر دوں, پرچہ آیا ہوا ہے خواتین کی طرف سے کہ جو خواتین نماز پڑھتی ہیں, خواتین جہاں پر بیٹھتی ہیں بیان کے دوران, تو وہاں ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ نماز میں نماز علیحدہ پڑھے ہیں, جماعت مردوں کی جماعت میں شامل ہونے کی نیت نہ کریں. اس کی وجہ جو انہوں نے پرچے میں لکھی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے پیچھے عورتوں کا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے, مردوں کے پیچھے تو عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں بشرط یہ کہ ان قاعدوں اور ضابطوں کو پورا کر دیں جو ہیں, اور وہ قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ وہ عورتیں نہ مردوں سے آگے ہوں نہ مردوں کے برابر میں ہوں, البتہ وہ مردوں سے پیچھے ہو سکتی ہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ مرد امام نے ان عورتوں کو اپنے اقتداء میں شامل کرنے کی نیت بھی کر رکھی ہو. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں ہم خواتین کو شامل کر سکتے ہیں, لیکن اس لیے نہیں کیا جاتا کہ فاصلہ بہت ہے یعنی خواتین کی جو جگہ ہے وہ ذرا فاصلے پر ہے, اور مردوں کی جہاں جماعت ہوتی ہے وہ بیچ میں ان کے درمیان میں اچھا خاصا فاصلہ حائل ہے. جب فاصلہ حائل ہو, اور اتنا فاصلہ حائل ہو جس کے اندر سے ایک گاڑی گزر جائے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا گاڑی ہو، گدھا گاڑی کا چھکڑا جیسے ہوتا ہے وہ نکل جائے، اتنی مقدار کا بھی اگر فاصلہ ہو تو نماز دوسری طرف والوں کی نہیں ہوتی. اس لیے وہ خواتین اس فاصلے کی وجہ سے جماعت میں مردوں کے شامل نہ ہوں اور وہ خواتین الگ سے جماعت کریں. یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کے پیچھے جماعت نہیں ہوتی، مردوں کے پیچھے جماعت ہوتی ہے ان شرائط کے ساتھ جیسے میں نے عرض کی، لیکن وہ شرائط یہاں پوری ہو نہیں پاتی، اس لیے وہ خواتین آئیں اور علیحدہ نماز پڑھ لیں. دعا فرما لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها فأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین قرآن پاک کا فہم عطا فرما، یا اللہ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرما، اس کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن پاک کو ہم سب لوگوں کی زندگیوں میں رچا بسا دیجئے. یا ارحم الراحمین ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، پاکستان کو یا اللہ ہر طرح کی عافیت عطا فرما، یا اللہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں جو جنگ چل رہی ہے اس کا خاتمہ فرما، امن و امان قائم فرما، جنگ بندی کا خاتمہ فرما، مہنگائی کا خاتمہ فرما. یا ارحم الراحمین لوگوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ متاثرین سواد کی حفاظت فرما. یا اللہ جن جو لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں یا ارحم الراحمین ان کو اپنے گھروں میں آباد فرما دیجئے. یا اللہ جن کے گھر ٹوٹ گئے، جن کے مالی نقصان ہوئے، جو زخمی ہیں، جو پریشان ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان سب لوگوں کو اپنے گھروں میں خیریت سے واپس پہنچا دیجئے.